بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین پر فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 204-206 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے آپ سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے, اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران نے بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی مذمت کی ہے. سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں آتش زدگی, اور چین پاکستان کو کرونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراک مفت فراہم کرے گا. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جمعرات کو بغداد کے مرکز میں واقع اتہران اسکوائر پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. عراق کی وزارت صحت کے مطابق ان خودکش حملوں میں اب تک 32 افراد جاں بحق اور 110 دیگر زخمی ہوئے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد شفایابی کی دعا کی. خطیب زادے نے کہا کہ عراق میں تکفیری دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد عراق کو ناامن بنانا اور اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کا زمینہ ہموار کرنا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح اب بھی عراق کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی ٹویٹ کر کے بغداد کے دہشت گردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے حملے میں خود کش حملہ آور نے خود کو بیمار ظاہر کرنے کی کوشش کی, اور جیسے ہی لوگ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس نے اپنی کمر پر بندھے دھماکہ خیز مواد کو اڑا دیا. ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی دور پر کھڑے دوسرے دہشت گرد نے جب یہ دیکھا کہ لوگ زخمیوں کی مدد کے لیے جمع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی خود کش دھماکہ کر دیا. ایران کی سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے خاتمے پر رد عمل میں ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا تمہیں ہیرو نہیں زیرو سمجھتی ہے. اپنے ٹویٹ ہینڈل سے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی تمہیں قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کی وجہ سے ہیرو نہیں سمجھتا. اس پیغام میں آیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ، تم نے میرے والد کو اس خام خیالی میں شہید کرایا تھا کہ دنیا تمہیں ہیرو سمجھے گی. وہ داعش کے خلاف کامیاب جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل تھے، لیکن اس کے مقابلے میں تم مغلوب، تنہا اور ناکام و مراد ہو چکے ہو. کوئی تمہیں ہیرو نہیں سمجھتا، بلکہ تمہیں ایسا شخص سمجھتا ہے جو اپنی باقی بچی زندگی دشمنوں کے خوف میں گزارے گا. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بھی اپنے ٹویٹ ہینڈل میں اس سوال کا جواب منفی دکھائی دیتا ہے. اکثر مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے زیادہ تر معاملات ثابت ہیں، ان میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ٹرمپ کی حکومت کے خاتمے پر اپنے ایک اور پیغام میں لکھا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا نام روشن ہوگا، لیکن ٹرمپ تاریخ کو کوڑے دان میں چلا جائے گا. ہندوستان کے شہر پونا میں کرونا ویکسین بنانے والے سیرم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں خوفناک آتش گردی کے نتیجے میں کم سے کم 5 افراد جھلس کر مر گئے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرونا ویکسین تیار کرنے والے پونا کے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ایک پلانٹ میں بری طرح آگ لگ گئی. تاہم خبروں میں کہا گیا ہے کہ آگ ایک نئے پلانٹ میں لگی اور اس عمارت میں ویکسین تیار نہیں کیا جا رہا ہے. آتش زدگی کے سانحے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فائر بریگیڈ اور انسٹیٹیوٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عمارت کی 5ویں منزل پر 5 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ 9 کو زندہ بچا لیا گیا. شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ ویلڈنگ کے دوران لگی. مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. مقامی حکام اور انسٹیٹیوٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ویکسین کا یونٹ پوری طرح محفوظ ہے. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور اب ٹریکٹر ریلی نکالنے کے معاملے پر بھی کسانوں اور دہلی پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے دہلی اور اس کے آس پاس ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کرنے کے بعد دہلی پولیس نے جمعرات کو کسان رہنماؤں سے بات کی، لیکن کسانوں نے کہا کہ وہ 26 جنوری کو ہر حال میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے. کسانوں کا کہنا ہے کہ دہلی پولیس نے انہیں دہلی میں ٹریکٹر ریلی کی صورت میں داخلے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنا چاہتے ہیں. چین ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کو کرونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراک مفت فراہم کرے گا. یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چین نے 31 جنوری تک کرونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراک پاکستان کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. شاہ محمود قریشی کے مطابق ان کے چینی ہم منصب نے کہا کہ 5 لاکھ ویکسین کی فراہمی ایک تعاون ہے، جس کے لیے چین پاکستان سے کچھ نہیں لے گا. شام نے چین اور گروپ 77 کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیرونی قوتوں کے قبضے اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار ختم کرانے کے لیے دمشق کی مدد کریں. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب اور نائب وزیر خارجہ بشار الجعفری نے گروپ 77 جمع چین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے قدرتی ذخائر کی چوری اور بیرونی قبضے کے خاتمے کے لیے گروپ 77 جمع چین سے مؤثر تعاون کی امید ہے. دنیا کے 77 ترقی پذیر ملکوں کے گروپ کا قیام سن 1964 میں سوئٹزرلینڈ میں عمل میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ اندرونی دہشت گردی اور انتہا پسندی مستقبل میں امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جس پر غلبہ پانا ضروری ہے. جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے خطاب میں امریکی عوام میں اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ اتحاد و یکجہتی اور ہمدلی سے پورے امریکہ سے لاقانونیت اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے گا. انہوں نے امریکی کانگریس پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشتعل ہجوم یہ سمجھ رہا تھا کہ عوام کے ارادے کو تبدیل اور جمہوریت کو متاثر کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا. جو بائیڈن نے سفید فام، نسلی برتری کے نظریے اور اندرون ملک دہشت گردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان مسائل کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف مہم سے متعلق اپنی حکومت کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں متحد قوم کی حیثیت سے اس وبائی بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا. امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد انتہا پسند گروہوں نے ملک کے کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے کیے اور بائیڈن اور ڈیموکریٹ پارٹی کے خلاف نعرے لگائے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن کی حلف برداری کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ تقریباً 200 ملین مظاہرین نے پورٹلینڈ میں امریکہ کے کسٹم اور پناہ گزین ادارے کی عمارت پر پتھراؤ کیا اور انڈے پھینکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی نیوز چینل سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ہیں جن کی واپسی کا امکان پایا جاتا ہے۔ سی این این نے واشنگٹن ڈی سی کی سیکورٹی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی چینل کا کہنا ہے کہ یہ کہنا بہت سخت ہوگا کہ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے بعد واشنگٹن ڈی سی کی سیکورٹی کی صورتحال ویسی ہی رہ پائے گی جیسے وہ 6 جنوری 2021 سے پہلے تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ میں ٹرمپ کی ذلت آمیز اور شرمناک رخصتی اور بائیڈن کی آمد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ چلتے ہیں اس وقت برسلز سے، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بیلجیم میں مقیم ممتاز زینگار جناب محمد فیصل خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی فیصل خان صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ امریکہ میں متعدد صدور کی رفت آمد کے واقعات دیکھے ہوں گے کہ ایک صدر جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ جس طریقے سے ٹرمپ کی الوداعی پارٹی ہوئی ہے یا بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہوئی، خوف ہراس کے ماحول میں، یعنی واشنگٹن کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور خود امریکی سیاستدانوں نے ٹرمپ کے جانے پر کہا کہ آج ہم نے کھلی فضا میں سانس لیا، یورپ کے حکمرانوں کی طرف سے، حکام اور عہدیداروں کی طرف سے جو بیانات جا رہے ہیں کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ پہلے کی طرح صحیح راستے پر آئے گا، تو یہ ساری چیزیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے جس طریقے سے امریکہ کو چلایا ہے وہ واقعی نہ صرف امریکہ بلکہ تمام جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں مغرب کے اندر، ان میں بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح وہ گئے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے ایک امریکہ کی تاریخ میں ایک بڑا برا ایک کیا کہتے ہیں کہ اسٹگما لگا دیا انہوں نے، کہ جس طرح ایک صدر آتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتا ہے ایک صدر آتے ہیں یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے تو اس کو ہی باقاعدہ اس کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے، آنے والے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تمام جو ایک ہے وہ کتنا بڑا ملک جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہتا ہے، اس کی تاریخ میں اس کی ڈیموکریٹک ہسٹری کے اندر ایک اسٹگما جو ہے ٹرمپ نے لگا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو لوگ سب جگہ برا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف ایک اسٹگما لگایا بلکہ خود امریکہ کے لیے جو صورتحال اس نے کھڑی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس وقت بھی اسٹل مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر وہ کہ الحمدللہ کل کا واقعہ میں جو کوئی تو معاملہ تھا، جو بھی ان کا جو سیرمنی تھی اس میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، اچھی بات ہے۔ ہم تو آپ کو بتایا بطور مسلم، ہم ہو یا کوئی بھی ہو، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ کہیں کسی جگہ کوئی ہنگامہ رہی ہو یا دہشت گردی ہو، اچھا ہوا کہ وقت اچھا نکل گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ میں تقسیم ہے، اور اب یہ جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے وہ یہی ہے، دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن کس طریقے سے اس صورتحال کے اوپر قابو پاتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے تو خیر دیکھیے جو کرنا تھا کر دیا۔ اس سے پہلے جو تجزیہ نگار ہیں ایران میں، انہوں نے جو بات کی وہ بالکل صحیح کہی کہ اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو اب اس کا مواخذہ بھی ہوگا سامنا، نہ صرف امریکہ میں، ہو سکتا ہے عالمی طور پر بھی۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ایران نے بھی اس حوالے سے کہا کہ شاید کچھ انہوں نے اپنے ٹرمپ کے ساتھیوں پر پابندی لگا دی, بلکہ چین نے تو ابھی کہا, اعلان کر دیا ہے کہ پومپیو سمیت اور ان ٹرمپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چین کے کہیں بھی علاقے کے اندر اگر ان کی حکومت کے دائرہ کار میں کہیں بھی ان کا کوئی آدمی اگر نظر آئے تو اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے. تو یہ در حقیقت ٹرمپ دے کر گئے ہیں امریکہ کو, تو یہ ظاہر ہے بڑی قابل تشویشناک بات ہے.
بہت شکریہ, میں آپ کی بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ اسلامی جمہوری ایران نے انٹرپول کو باقاعدہ رسمی طور پر درخواست لکھی ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی ان کو جس طریقے سے دہشت گردی کر کے شہید کیا گیا تھا ٹرمپ کے حکم پر, تو ٹرمپ کے خلاف کارروائی کی جائے. عراق کی عدالت نے بھی ٹرمپ کے لیے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ٹرمپ کو اپنی باقی بچی زندگی جو ہے خوف و ہراس کے ہی عالم میں گزارنی ہوگی سلمان رشدی کی طرح سے, تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کا مزید انجام کیا ہوگا. بہرحال اب چلتے ہیں ہندوستان, جہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب پروفیسر ڈاکٹر اشیق خان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
اشیق خان صاحب, حلف اٹھانے کے بعد جو بائیڈن نے اپنے پہلے خطاب میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں ڈومیسٹک ٹیررزم کا چیلنج ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جس طریقے سے پہلے صدر اس سے پہلے ٹرمپ نے استعراف کیا تھا کہ داعش کو امریکہ ہی نے بنایا ہے, اب بائیڈن نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ خود امریکہ کے اندر اندرونی دہشت گردی پائی جاتی ہے, اور انہوں نے کیپٹل ہل پر جو حملہ ہوا اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا.
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے بھی اور ٹرمپ کی جو پارٹی تھی ریپبلکن, انہوں نے خود جو بائیڈن کو بھی جو ہے ٹیررسٹ کہا تھا, اور خاص کر کے یہ کہا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہیں اور سوشلسٹ ہیں اور اینٹی نیشنل ہیں. لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں گے کہ امریکہ میں کم سے کم 2000 ملیشیا آرگنائزیشن ہیں, تو ملیشیا آرگنائزیشن کا مطلب ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے ابھی 4 سال میں جن پالیسیز پہ عمل کیا, خاص کر کے ڈومیسٹک پالیسیز پہ, تو وہ ڈومیسٹک پالیسیز کے تحت وہاں پہ ملیٹنٹ نیشنلزم کو کافی ابھارا گیا, اب بہت ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا. اور یہی ملیٹنٹ نیشنلزم کے جو ماننے والے جو لوگ تھے جنہوں نے نعرہ لگایا یو ایس اے یو ایس اے اور اسٹاپ دی اسٹیل, اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے دھاوا بولا کانگریس میں اور کیپیٹل ہل میں, تو اور جس دلیری سے انہوں نے کیا, تو یہ بیسیکلی انڈیکیٹ, اس لیے کہ امریکہ میں جو ہے ملیٹنٹ نیشنلزم یا ایکسٹریم نیشنلزم کا کوئی وہاں پہ اسپیس نہیں ہے, اور یہ اسپیس کبھی بھی کریٹ نہیں کیا گیا, اس لیے کہ امریکہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی اور فیڈرل ڈیموکریسی.
ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے ٹرمپ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو تحریک ہم نے شروع کی ابھی اس کا آغاز ہے, تو کیا ایک طرح کی دھمکی ہے؟
یہ تو دیکھیے ٹرمپ, میں تو یہ کہوں گا کہ ٹرمپ نے جو کیا ہے وہ اس میں ٹرمپ نے جو شروعات کی ہے وہ تو ایک غلط شروعات کی, مطلب فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایران کے اور ایران کے لیے جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا تھا بہت ہی اچھا جو اوباما نے کیا تھا, جو کہ ایران کے فیور میں تو نہیں تھا لیکن بہرحال وہ ایک امن کے فیور میں تھا, ایران اس پہ ایگری کر گیا تو وہ اس کو انہوں نے جو ہے واپس لے لیا, اور پیلسٹین کے خلاف جتنی بھی چیزیں کرنی تھی جو 70-80 سال میں نہیں ہوئی انہوں نے کر دیا اس کو. یہ تو بڑی مطلب کہ حقارت آمیز اور نقصان دہ چیزیں انہوں نے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. لیکن جو چیزیں وہاں پہ ٹرمپ نے پیدا کی خاص کر کے, لیکن ٹرمپ نے زیادہ تر نقصان جو ہے وہ اپنی کنٹری کا کیا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو جس برتن میں پانی گرم ہو رہا تھا اس برتن کے ڈھکن کو انہوں نے کھول دیا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرمپ کے جو ڈیمونسٹریٹرز تھے ان کے اسٹیٹمنٹ کو میں نے اسٹڈی کیا, اور اس اسٹڈی میں میں نے پایا کہ جو ٹرمپ کے ڈیمونسٹریٹرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو عام لوگ ہیں امریکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا کیا انڈیکیشن؟ اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے امریکہ میں, چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹ ہو, انہوں نے خاص کر کے کسی ایک طبقے کو فائدہ پہنچایا. نیچرلی وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے لابیز کو, وہ اسرائیلی لابی ہے, لے کے آپ جانتے ہیں گریک لابی بھی ہے, آرمینین لابی ہے وہاں پہ, انڈین لابی بھی ہے اور اسرائیل لابی ہے, تو سب زیادہ جو فائدہ وہاں پہ جو تمام چیزوں کی پکڑ ہے تمام فورن پالیسی پہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ, بہت سارے پولیٹیکل افیئرس پہ, ایون ڈومیسٹک پالیسیز پہ بھی, تو وہ اسرائیل لابیز کا کافی زیادہ وہاں پہ انفلوئنس نہیں بلکہ میں کنٹرول کروں گا. تو الٹیمیٹلی وہ ڈائریکشن ادھر ہی جا رہا ہے, آج نہیں تو کل. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کہا بھی کہ میں جو ہے ایک الگ پارٹی لاؤں گا اور میں اپیئر ہوں گا, تو وہ بائیڈن کے لیے جو پرابلم ہے, اس لیے کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی اس میں کوئی خاص چینج نہیں آئے گا, فرق صرف ڈگری کا ہے, مطلب بائیڈن میں اور ٹرمپ میں خاص کر کے جو فارن پالیسی ہے, چاہے وہ ایران کا لے, ایران کی طرف لے, یا وینیزویلا کی طرف لے, یا سیریا کی طرف لے, یا پیلسٹینین کی طرف لے, تو صرف ڈگری کا فرق ہے, کائنڈ کا فرق نہیں ہے. کائنڈ اور ڈگری ہوتا ہے, کائنڈ سیم ہے, سیم لوگ ہیں, دونوں میں لابیز انوالوڈ ہیں, ایک میں تھوڑا کم ایک میں زیادہ, ڈگری کا فرق ہے, جیسے چائے زیادہ میٹھی اور کم میٹھی,
جی جی
یہ فرق ہے. لیکن جو امریکہ میں جو چینجز آیا, چاہے اس لیے کہ ابھی کیا سچویشن وہاں پہ بنے گی ابھی اس کا جائزہ لینا مشکل ہے.
بہت شکریہ. اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا فیصل صاحب سے. محمد فیصل صاحب, جس طریقے سے بائیڈن کو داخلی سطح پر مسائل, مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہے, سب سے بڑا تو کرونا کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زائد لوگ کرونا سے مرے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اموات وہاں پہنچ گئی ہیں. معیشت جس طریقے سے تباہ ہو چکی ہے, وائٹ سپریمیسی کے نتیجے میں جس طریقے سے تعصب اور انتہا پسندی اور حتیٰ دہشت گردی اب وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے, خود بے گھر لوگوں کا جو معاملہ ہے, تو ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے بائیڈن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے سابق پیشرو اوباما یا کلنٹن یا کارٹر اس طرح کے صدور کی طرح سے, یا میں ڈیموکریٹ صدور کی بات کر رہا ہوں, عالمی سطح پر اپنی خارجہ پالیسی کو جاری رکھ سکیں گے؟
دیکھیے, بالکل آپ نے جو بات کہی ہے بالکل درست کہی ہے, اور یہ سب سے بڑے سوال ہیں جو ایشوز ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ٹرمپ جس وقت امریکہ میں تقسیم کر کے چلے گئے ہیں, وہ تقسیم جو ہے وہ تقسیم اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بائیڈن کے لیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی سے یہ جو ہے اس کے اوپر وہ قابو پا سکیں گے. کیوں ٹھیک ہے, یہ جہاں تک یہ جو وبا کا مسئلہ ہے COVID-19 کا, اس کے حوالے سے ٹھیک ہے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز جو ہے انہوں نے مختص کر دیے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور مجھے جو نظر بھی آ رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل سنجیدہ ہے. لیکن ایک میں چھوٹی سی بات, جو ابھی ایران کے حوالے سے بات کی تھی, کہ ایران کے حوالے سے جو ہے کہ بائیڈن کی جو پہلی ایک اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود آئیں گے, اور وہ ابھی بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے وہ یہاں ہمیں جو پتا لگا ہے وہ امریکہ سے یہ ہے کہ جو پینٹاگن ہے, پینٹاگن والے یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈیل کے اندر جایا جائے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پابندیاں اٹھانے سے پہلے ایران کے ساتھ جو اس کا دفاعی معاملہ ہے, کیونکہ جو ان کے مشرق وسطی کے اندر جو ان کے الائی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ایران کے دفاع کے حوالے سے ان کو وہ خطرہ ہے. اچھا, وہ یہ خطرہ اپنے آپ کے لیے نہیں بناتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران دفاعی سطح کے اوپر اگر بہت زیادہ علاقے میں مضبوط ہوگا, تو آپ کو پتا ہے کیونکہ مشرق وسطی کے اندر سارے امریکن کے فلیٹس اور امریکہ کے ویسلز ہیں وہاں پر, تو وہ اپنے ساتھ ساتھ امریکہ کو ادھر بھی ڈراوا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوگا, لیکن اگر پہلے اگر دیکھا جائے تو بائیڈن کی پہلی امید یہ تھی اور اس کی وش تھی.
بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. دفاعی قوت کا حامل ہونا ہر ملک کا بنیادی حق ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کو کسی بھی قانون کے تحت یا کسی بھی اصول کے تحت اس سے مستثنی نہیں کیا جا سکتا, اور ایران کی اعلیٰ قیادت نے بارہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی دفاعی طاقت, دفاعی توانائیوں اور دفاعی صلاحیتوں پر کسی بھی قیمت پر کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اگر بائیڈن انتظامیہ یہ سوچتی ہے کہ وہ ایران کی میزائلی پروگراموں پر یا ایران کی دفاعی توانائیوں پر ایران کو مذاکرات یا بات چیت کرنے پر مجبور کر سکے گی, تو اس کو ٹرمپ کا 4 سالہ دور اقتدار دیکھ لینا چاہیے. ہم اپنے تمام مہمانوں اور تمام ناظرین سے اس وقت اجازت چاہتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا جیوں تو مدینے مروں تو مدینے جیوں تو مدینے مروں تو مدینے میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں
آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیرافیت سے ہوں گے، دوستوں کی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے اور ساتھ ہی ساتھ صحت و سلامتی جو ہے وہ بھی برقرار رہے، اور صحت و سلامتی کے لیے جتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں کی جائیں۔ طہٰ شمیم صاحب، قدیم ایام سے جو ہے وہ گھریلو ٹوٹکے اور گھریلو غذائیں جو تیار کی جاتی تھیں
جی
ان کے صحت پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے تھے۔
جی ہاں، اور میرے خیال میں اگر یہ دوائیں اور اسی طرح کے ٹوٹکے جیسا کہ آپ نے کہا اگر آج بھی استعمال کیے جائیں تو بہرحال یہ ایسی چیز نہیں کہ مفید نہ ہو، اور یقیناً پرانے زمانے میں جس طرح سے دوائیں استعمال ہوتی تھیں آج بھی بہت سے گھروں میں اسی طرح سے دوائیں پرانے انداز میں ہی استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سے دوائیں آج کل جو میڈیکل میں ملتی ہیں اور میڈیسن ہے اس پر یقین بھی نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ سب دوائیں استعمال نہیں کرتا ہوں، وہ پرانی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ جو
بہرحال کچھ ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ جن کی میڈیکل سائنس نے بھی تاکید کی ہے اور تائید کی ہے،
جسے کہہ رہے
ہیں، اور طبی ماہرین نے بھی خاص طور پر یہی ادرک کا استعمال، یہی لونگ کا استعمال، یہی دال چین کا استعمال، اس کا قہوہ بنا کر پینا، لیمو کا استعمال، اسی طریقے سے جو ہے وہ کنو، مالٹے، سنترے، ان کا استعمال آج کل کے موسم میں یہ بہت ہی مفید رہتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ دوستوں کی بزم ہے تو اس میں ابتدائے کلام میں یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ہمارے دوست بھی کچھ ان کے ذہن میں بھی جو ہے وہ چیزیں دہرائی جائیں تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر وہ ان غذاؤں کو ضرور ضرور شامل کریں۔ جی طہٰ شمیم صاحب،
جی ہاں، پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے صنوبر فاطمہ صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے پابندی کے ساتھ سن رہی ہوں، آپ کے پروگراموں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، پروگراموں میں پیش کی جانے والی معلومات اور انداز ہر دو دل کو لبھاتے ہیں، دوستوں کی بزم میں اپنے خط کو سن کر اچھا احساس ہوتا ہے اور جواب جس خوبصورتی سے دیا جاتا ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ریڈیو تہران کے لیے خط لکھا جائے۔ ویسے عام لوگوں میں ریڈیو کا ذکر کرو تو لوگ غور سے دیکھتے ہیں یہ کون آ گیا ریڈیو سننے والا، لیکن ریڈیو بہرحال حقیقت ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے، ماضی میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات اور اس کی تصویر پیش کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ بہت سے مواقع پر ہمیں تاریخ کے اہم واقعات کا علم پروگرام یادوں کے جھروکے سے ہوا۔ پروگرام مینار نور نہایت ہی نورانی پروگرام ہے جس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ سارے پروگرام بہترین ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خط میں بھی ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام کے بارے میں تحریر کروں گی۔
جی محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے یہ خوبصورت خط ارسال کیا۔ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور ان خطوط میں بھی آپ نے نہایت بہترین انداز میں ریڈیو تہران کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور اس خط میں بھی آپ نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سراہا ہے اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کی افادیت اور اس میں جو معلومات سامعین تک پہنچائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین پروگرام جو ہے پیش کریں، اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے واقعاً یہ وہ پروگرام ہیں کہ جو ریڈیو تہران کا خاصہ ہیں۔ خاص طور پر پروگرام یادوں کے جھروکے ہو یا پروگرام سیاسی معلومات کے حوالے سے ہو اور دینی معلومات کے حوالے سے ہو، قرآنی معلومات کے حوالے سے ہو، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ریڈیو تہران بہترین پروگرام پیش کرتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو تہران سے سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پروگرام مینار نور کا ذکر کیا، تو یہ پروگرام بھی سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے جس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے،
اور تقی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہرحال انقلاب اور امام خمینی کے حوالے سے ایک دلچسپی ہے، اور یہ پروگرام اسی لیے اس کو زیادہ ذوق و شوق سے سنتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ایک اسلامی ملک کے بارے میں اس طرح سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ ہمارے اچھے سے اچھے پروگرام جو ہم نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سنتی رہیں گی اور اپنی مفید اور تعمیری آرا سے بھی ہمیں نوازتی رہیں گی۔
جی ہاں، بے شک پوری دنیا میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شخصیت کے
کیونکہ ایسی عظیم شخصیت تھی ہی کہ بہرحال اس کے بارے میں ہر فرد کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ اتنی عظیم شخصیت میں کیا تھا کہ آج پوری کائنات میں وہ شخصیت چھا گئی ہے اور ہر ایک اس کا احترام کرتا ہے، اس کے احترام نظر سے دیکھتا ہے، حتی غیر بھی۔
بے شک ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ محترمہ صنوبر فاطمہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا۔ آپ کا اگلے خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
جی، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے اعظم گڑھ سے ضیاء الحسن صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات تقریباً پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ سارے پروگرام سنے جائیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ خبریں اور یادوں کے جھروکے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو جاتا ہوں، دیگر پروگراموں کو نیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ سردی کے موسم میں صبح کی نشریات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ آپ کے پروگرام معیاری ہیں اور ریڈیو تہران بہترین اسلامی اور سماجی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام منفرد ہیں جو دیگر میڈیا ذرائع سے سننے کو نہیں ملتے۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب ضیاء الحسن صاحب، اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کا محبت نامہ ہمیں موصول ہوا اور ہم نے آپ کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیا۔ پروگراموں کو پابندی کے ساتھ سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے واقعاً یہ وہ پروگرام ہیں کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے خط میں ذکر کیا کہ ریڈیو تہران کے ممتاز پروگراموں میں شامل ہیں۔ ویسے تو تمام پروگرام سامعین کی پسندیدگی کا باعث بنتے ہیں، لیکن کچھ پروگراموں پر سامعین کی خاص توجہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے ایک بلوچستان پاکستان کے سامنے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک پروگرام کلام امیر جو ہے وہ بہت پسند ہے، اسی طریقے سے پروگرام اسلام پلس مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے
کچھ مختلف ذوق کے سامنے ہیں اور مختلف پروگرام ان کو پسند آتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے صحیح لوگ اپنے پروگرام ہمارے سنتے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر طرح کا جو پروگرام پیش کیا جائے اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو ہمارے سامعین کے لیے مفید واقع ہوں.
جی بالکل,
اور اسی کوشش کے تحت ہم جو ہے وہ اپنی محنت اور لگن جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہماری کوششوں کو جو ہے وہ سراہیں گے اور اس کی تعریف کریں گے.
بے شک ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے نشریات کی آواز کے حوالے سے لکھا کہ سردیوں کے موسم میں آواز نشریات جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے, تو اس کے برعکس کچھ علاقوں میں آواز صاف سنائی نہیں دیتی, جیسے پاکستان کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ صبح کی نشریات میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے آواز میں. بہرحال کچھ فنی مشکلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آواز کچھ علاقوں میں صاف سنائی نہیں دیتی, لیکن بہت سے علاقوں میں موسمی حالات کی وجہ سے آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ صاف ستھری آواز میں ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے, اور ضرور آپ ہمیں خط کے ذریعے سے دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی ہاں, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے نیاز احمد سلیمی صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے پابندی سے سنی جا رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں انٹرنیٹ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, کبھی کٹ جاتا ہے اور کبھی اس کی اسپیڈ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ چلتا ہی نہیں ہے. کشمیر کے حالات کے حوالے سے اپنے پہلے خط میں کچھ باتیں تحریر کی تھیں. اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں, لیکن کشمیری عوام کے حقوق کی بحالی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اس کے لیے عوام اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں میں بہت کچھ ملتا ہے, علاقائی اور عالمی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے, جبکہ دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کلام امیر, اسلام کی معرفت, راہ و روش, افکار و نظریات پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. آخر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب نیاز احمد سلیمی صاحب, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے. آپ نے اپنے پچھلے خط میں کشمیر کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر کی تھیں اور اپنے وہاں کے حالات کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جو صورتحال وہاں چل رہی تھی. بہرحال اب آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ رہے ہیں, لیکن جہاں تک عوام کے حقوق کا تعلق ہے تو یہ یقینی طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جائز حقوق جو ہیں ان کو فراہم کریں اور انسانی حقوق کا لحاظ رکھیں اور ہر طریقے کے وسائل جو عوام کے لیے لازم ہیں ان کو فراہم کریں. بہرحال حکومتیں اس حوالے سے کوششیں کرتی ہیں, لیکن ساری عوام جو ہے اس کو وہ جائز حقوق کے جو ان کا حق ہے وہ ملنے چاہئیں. اسی طریقے سے آپ نے سلیمی صاحب انٹرنیٹ کا ذکر کیا. طٰہٰ شمیم صاحب, یہ پریشانی میرے خیال سے انٹرنیٹ کی ہر جگہ کچھ نہ کچھ طریقے سے رہتی ہے, کہیں جو ہے وہ
ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہی ہے کہ بہرحال اس کے لیے کوئی بڑے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں مثلا انٹرنیٹ بہت ہی صحیح چلتا ہے اور کبھی قطع نہیں ہو سکتا یا ایسی کوئی مشکل. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ مشکل تو کہیں نہ کہیں پیش آئے گی.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. خاص طور پر ہمارے جب وہ بزم دوستاں گروپ میں کچھ احباب کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کٹ رہا ہے یا آواز سنائی نہیں دے رہی, تو کچھ ایسے بھی اس گروپ میں ہیں کہ جو ریڈیو کی آواز ریکارڈ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ
ریڈیو
کو نہیں سنتے کہ جو ہے وہ آپ کو آواز صاف ستھری سنائی دے. بہرحال ریڈیو ایک آسان اور ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے آواز صاف بھی سنائی دیتی ہے. کئی مقامات پہ بہرحال کہیں نہیں مشکل پیش آتی ہیں, لیکن اطلاعات و معلومات کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ریڈیو ہے, اور ریڈیو سے ہی بہت سارے علاقوں میں کہ جہاں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں پر آواز پہنچ جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. طٰہٰ شمیم صاحب, میں یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ریڈیو تہران سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. خاص طور پر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے ممبران و عہدیداران, اسی طریقے سے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے عہدیداران و ممبران, اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر پنجاب پاکستان کے عہدیداران و ممبران, اسی طریقے سے ناز ریڈیو لسنرز کلب کے عہدیداران و ممبران, پاک ریڈیو لسنرز کلب کے عہدیداران و ممبران, کثیر تعداد میں سامعین اور دوست احباب جو
اہم لسنرز کلب, آوان لسنرز کلب کو میرا
جی ہاں بننا جو روح رواں ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیاقت علی ایوان صاحب جو ہے وہ ایک سینئر لسنرز ہیں اور ہم ان کی
ہمیشہ جتنا قدیم زمانے سے ہم ان کو جانتے ہیں.
جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, جو ہے وہ بہت قدیم عرصے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہر کوئی اپنی جگہ وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے, محمد ارشد قریشی صاحب ہوں, چودھری فہیم نور صاحب ہوں, یہ وہ نام ہیں کہ جو دنیا بھر میں لسنرز جن کو پہچانتے ہیں, اور وہ سرحدیں نہیں ہیں ملکوں کی.
جی جی بالکل.
اب پورے طریقے سے تمام لسنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 3 بہمن, 8 جمادی ثانی اور 22 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ جمادی ثانی سن 769 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے مشہور ایرانی شاعر ابن یمین فریومدی کا 84 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ادیب و شاعر والد سے حاصل کی, اور ان کو فارسی شاعری میں زیادہ شہرت اخلاقیات کے بارے میں ان کے قطعات سے ملی جو انتہائی سادگی اور روانی کے حامل ہیں. ان کی تخلیقات میں ایک دیوان باقی ہے جو مختلف موضوعات کے 10,000 اشعار پر مشتمل ہے. قابل ذکر ہے کہ اس نامور ایرانی شاعر کو قصائد و قطعات کہنے اور غزل گوئی میں ایسی مہارت حاصل تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے. بائیس جنوری سن 1561 کو برطانوی ریاضی داں اور فلسفی فرانسس بیکن پیدا ہوئے. شروع میں وہ درباری پیشوں سے وابستہ رہے, لیکن ایک عرصے کے بعد انہیں لندن ٹاور میں قید کر دیا گیا. انہوں نے قید کے دوران اپنی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے برطانیہ میں سائنسی علوم کے فروغ اور یورپ میں سائنس اور فلسفے کے احیاء میں نہایت اہم کردار ادا کیا. فرانسس بیکن کی اہم کتابوں میں ترقی علم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. بائیس جنوری سن 1775 کو فرانسیسی ریاضی داں اور ماہر طبیعیات آندرے میری ایمپیئر پیدا ہوئے. انہیں بچپن سے ہی طبی علوم اور ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی, لیکن باپ کی موت نے, جو انقلاب فرانس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے, شدید نفسیاتی صدمہ پہنچایا اور ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا. اس کے بعد سے انہوں نے طبیعیات میں تحقیقات کا آغاز کیا. آندرے میری ایمپیئر کی اہم ترین تحقیقات برقی رو سے حاصل ہونے والی میگنیٹک فیلڈز کے سلسلے میں تھیں. اسی لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے برقی رو کی رفتار کے پیمانے کو ایمپیئر کا نام دیا گیا. بائیس جنوری سن 1910 کو اردو انشا پرداس شاعر, نقاد, ادیب, مورخ, ماہر تعلیم اور اردو شاعری میں جدید تحریک کے بانی محمد حسین آزاد نے وفات پائی. वो 5 जून सन 1830 को दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात उर्दू अदब की माया नाज तसनीफ है, जो सिर्फ शोराए उर्दू का तस्करा ही नहीं बल्कि उर्दू शायरी की पहली मुकम्मल और मबसूत तारीख भी है। वो सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद कुछ अरसा लुधियाना में मुकीम रहे, फिर 1864 में लाहौर चले गए, जहां उन्होंने शेरी तहरीक की शमा रोशन की और नए तर्ज के मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें मिसरे तरह के बजाय उनवानात पर नज़में पढ़ने का रिवाज डाला गया। 22 जनवरी सन 1910 को मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल हो गया। और इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके अपने इख्तिताम को पहुंचता है।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और सामिन अब समात फरमाइए आज की दिन की मखसूस दुआ, और इसी दुआ के साथ रेडियो तेहरान की आज की पहली मजलिस भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इजाज़त दीजिए और समात फरमाइए आज की मखसूस दुआ।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم. ب برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے. خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. رحمت فرما محمد وآل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے، کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے.
Thank you.